مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. درود جي محمد وعلى أيضا محترم ان خمسہ مجالس ادا کے تیسری مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ جس میں ہمارا موضوع قرآن مجید کی روشنی میں معاشرتی اور اجتماعی ذمہ داریاں ہیں، اور قرآن کریم نے ہر اس انسان کو جو ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کو بطریق احسن نبھاتا ہے اسے اچھے الفاظ سے یاد کیا ہے. دیکھیے ذمہ داری بہت سے لوگ ادا کرتے ہیں، لیکن ذمہ داری صحیح وقت پر اور صحیح انداز سے اور صحیح معرفت کے ساتھ ادا کی جائے تو وہ ذمہ داری ہوتی ہے. مثلا ایک باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ مجھے پانی پلاؤ، بیٹے کا فرض یہ ہے، بیٹا ہونے کی بنا پر باپ کی اطاعت کرتے ہوئے اخلاقی لحاظ سے شرعی لحاظ سے باپ کو پانی پہنچائے، باپ کی تشنگی کو ختم کرنے کے لیے اس کی سیرابی کے لیے پانی باہم پہنچائے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اگر یہ دیر سے پہنچائے صحیح، اور باپ کو اس وقت ضرورت ہو کسی دوائی کے لیے یا اس کی تشنگی بہت حد تک بڑھ گئی ہو اور بعد میں پہنچائیں اور باپ کا انتقال ہو جائے، تو یہ ذمہ داری ادا کرنا نہیں ہے. پہنچایا پانی لیکن دیر سے پہنچایا، صحیح طریقے سے نہیں پہنچایا، جتنا پانی لازم و ضروری تھا اتنا نہیں پہنچایا. جی ایک چھوٹے سے پیالے میں پانی پہنچا دیا، بظاہر تو اس نے تعمیل و حکم کیا پانی پہنچا دیا، لیکن کیا جتنا پانی ضروری تھا باپ کی تشنگی کو ختم کرنے کے لیے، اس کی جان کو بچانے کے لیے، کیا وہ پانی پہنچا یا نہیں پہنچایا؟ یا بغیر معرفت کے بعض اوقات انسان کسی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. اب یہی مثال لے لیں، بیٹا وقت پہ پانی پہنچائے، بیٹا وافر اور کافی مقدار میں پانی پہنچائے، لیکن اگر وہ بیٹا معرفت کے بغیر یہ کام انجام دے، توجہ رکھیے گا کہ میرا باپ ہے، یہ میرا پدر ہے، یہ میرا فادر ہے، اس کی اطاعت مجھے فرض ہے، اس کو تکلیف نہ دینا مجھ پہ شرعی طور پر واجب ہے کہ میں اس کو کوئی تکلیف نہیں دوں، اور جو احکامات ہیں یہ معرفت ہے. چنانچہ اس معرفت کے بغیر بس پہنچا دے، لے لو پی لو ختم کرو مسئلہ اس قسم کے الفاظ کے ساتھ، تو یہ معرفت کے بغیر بھی در حقیقت معرفت کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں. تو چل جائے کہ ایک چھوٹا سا عمل در حقیقت جو اللہ ہمیں اس کے ذریعے سے جنت دینا چاہتا ہے، معرفت نہیں تو وہ بھی ادا نہیں ہوگا، وہ بھی قبول نہیں ہوگا. تو جو ذمہ داری ہے وہ صحیح وقت پر صحیح روش اور انداز سے اور صحیح معرفت کے ساتھ ادا کی جائے تو وہ ذمہ داری کہلائے گی. اب مثال کے طور پر نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ذمہ داری ہے. بہترین نماز کون سی ہے کہ جو جماعت کے ساتھ وقت پر ادا کی جائے؟ اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر جتنے بھی اطراف میں رہنے والے ان پر واجب ہے کہ وہ جماعت میں شریک ہوں اگر کوئی عذر نہیں ہو ان کے پاس. اس حد تک کہ اللہ کا رسول، ان کی بس میں ایک صحابی ہے جو نابینا ہے، دن کی روشنی میں نماز ظہر عصر کے وقت مغرب عشاء کے وقت کوئی نہ کوئی ہاتھ پکڑتا تھا صحابی کا نابینا اور مسجد لے چلو بھائی چلو پہنچا دیا. اس نے کہا یا رسول اللہ صبح کے وقت کوئی میری مدد کے لیے نہیں آتا، لوگ ویسے ہی کام آتے ہیں فجر کے وقت، تو کوئی مجھے مسجد پہنچانے والا نہیں ہوتا تھا، کیا میں جو نابینا ہوں چل نہیں سکتا، ٹکرا جاتا ہوں، گر جاتا ہوں، زخمی ہو جاتا ہوں، کیا مجھے اجازت دیں گھر میں نماز پڑھوں؟ اب رسول اللہ نے کہا ہرگز نہیں، اپنے گھر کے دروازے سے لے کر مسجد کے دروازے تک ایک رسی باندھ لو، جب صبح کوئی نہ ہو تو اس رسی کے ذریعے سے پکڑ پکڑ کے جماعت میں شریک ہو جاؤ. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. نماز واجب ہے, ادا کرنی ہے. امام حسین نے پڑھی, اہل بیت نے پڑھی, رسول اللہ نے پڑھی. کسی امام نے کبھی خدا نخواستہ کوئی نماز ادا نہیں کی. اب یہ اور بات ہے کہ جن کے وجود سے نماز نماز بنے, جن کے وجود سے روزہ روزہ قرار پائے, جن کے وجود سے حج حج بنے, انہی کے ماننے والے آج نماز سے منہ پھیراتے اور منہ چراتے پھرتے ہیں کہ جناب علی کی ولایت ہمارے پاس آ گئی. جی مولا علی کے ماننے والے, مولا حسین کا ماتم کرنے والے ہیں, جناب سیدہ کے گھر کے نوکر ہیں, جی عزاداروں کی نالین اور جوتیاں سیدھی کرنے والے, مختلف قسم کے القابات بنا لیے اور خام خیالی میں کہ جناب مثال کے طور پر نماز سے جان بچ جائے. یعنی جنت میں سب جانا چاہتے ہیں لیکن اس طریقے سے جانا نہیں چاہتے جس طرح مولا حسین بلانا چاہتے ہیں, اس طریقے سے جانا چاہتے ہیں جیسے خود جانا چاہیں. جنت میں سب جانا چاہتے ہیں لیکن اپنے اپنے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق, حسین اور علی اور اہل بیت کے راستے کے پر چل کر کوئی جنت میں جانا نہیں چاہتا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اسے پوچھے کیا کرو, جنت میں جاؤں گا. بھائی اگر جنت میں جانا ہے تو پھر جو جنت کے سردار ہیں ان کے کہنے کے مطابق چل کے جنت میں جاؤ. یہ کون سی خود ساختہ جنت بنا رکھی. تو نماز جماعت ہے مثلا, اس میں آپ نے شریک ہونا ہے. ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری وقت پر ایک, اچھے طریقے سے دو, اور معرفت کے ساتھ ادا کی جائے. جو جتنی اس کی ضرورت ہے, جو جو ضروریات اس کی ہیں, اس کو اس کے مطابق اس کو ادا کر کے یہ ذمہ داری ادا کی جائے. اب اگر کوئی شخص بلا وجہ, کوئی عذر نہیں ہے, کوئی بہانہ نہیں ہے, کوئی اور چھوٹ نہیں ہے اس کے پاس شرعی طور پر, نماز کو لیٹ کرتا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, یہ قضا ہونے سے پہلے پڑھ رہا ہے, ادا پڑھ رہا ہے, ان ٹائم پڑھ رہا ہے, لیکن جماعت سے نہیں پڑھا, اول وقت سے نہیں پڑھا, ایک اس نے کیا کیا, ایک رکن کو باطل کر دیا کہ وقت پر ادا ہونی چاہیے. بہترین وقت کس کا ہے؟ وقت تو نماز یعنی غروب آفتاب کے 10 منٹ سے لے کر اور آدھی رات تک نماز مغرب عشاء کا وقت ہے, یا مثلا زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب کا وقت نماز ظہر عصر کا وقت ہے, یا طلوع فجر صادق سے لے کر اور طلوع آفتاب تک کا جو وقت ہے وہ فجر کا ہے. اب اس دوران کوئی کہیں بھی نماز پڑھ لے ادا ہو جائے گی, لیکن بہترین نماز جو وقت پہ ادا کی جائے یعنی اول وقت ادا کی جائے وہ کوئی اور نماز ہوگی. چنانچہ اب یہ اگر نماز کو لیٹ کر دیتا ہے تو یہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ اس کنڈیشن کو, اس شرط کو اس نے چھوڑ دیا کہ اول وقت ادا کی جائے. بہترین روش سے نماز کو ادا کیا جائے. نماز پڑھنی ہے, نماز چھوٹ نہیں ہے, توجہ رکھیے گا, نماز پڑھنی ہے. بھائی بہتر طریقے سے ادا کرو. جب پڑھنی ہے, جب ادا کرنی ہے, جب سجدے میں سر رکھنا ہے تو کم سے کم خدا کو دل دے کر سجدے میں سر رکھو. چنانچہ اب یہ اگر بغیر دل کے جلدی جلدی نماز پڑھنا شروع کرے اور پھر جی دوست سے کہہ کے تو چل میں آیا, وہ والی بات کہ 2 منٹ رکو میں بس آ رہا ہوں, تو یہ روش بھی صحیح نہیں ہے. اور تیسری بغیر معرفت کے آ بھی گیا, جماعت میں بھی آ گیا, فضیلت کے وقت میں بھی آ گیا, لوگوں کے ساتھ ہی جماعت میں مسجد میں موجود ہے, لیکن معرفت نہیں ہے نماز کی. نماز ہے کیا, کرتے کیا ہے, ہوتی کیوں ہے, کس لیے ہے, اللہ نے کیوں واجب کیا, اہل بیت نے اس کے لیے کیوں قربانیاں دی ہیں, معرفت نہیں ہے تو پھر وہ نماز نماز نہیں ہوگی. ثواب مل جائے گا لیکن حقیقی نماز نہیں. تو ذمہ داری وہ ہوتی ہے کہ جو وقت پر ایک, دو اس کے تمام لوازمات کے ساتھ بہترین روش کے ساتھ, تین, اور تیسری جو اس کی شرط ہے وہ یہ کہ معرفت کے ساتھ ادا کی جائے. قرآن کریم نے بھی, کیونکہ موضوع ہمارا یہی ہے کہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اجتماعی وہ قرآن نگاہ میں, قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں پر توریت رکھی گئی, جن لوگوں پر توریت کا بوجھ رکھا گیا کہ اسے اٹھائیں, ثم لم يحملوها, اور انہوں نے اس کے وزن کو نہیں اٹھایا, اس کے بوجھ کو نہیں اٹھایا یا اس خطاب کو نہیں اٹھایا, کمثل الحمار يحمل اسفارا, مسلسل ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں کل اسی آیت اور کے ذیل میں کہ ان کی مثال اس گدھے کسی ہیں کہ جس پر کتابیں لدی ہوں. اس پہ گفتگو ہو چکی ہے کہ جس طرح گدھے کو کتابیں لادنے سے علم نہیں مل سکتا, اسی طریقے سے صرف قرآن کو اٹھا لینے سے, حسبنا کتاب اللہ کہنے سے خدا نہیں مل سکتا. چنانچہ یہاں پر اٹھانا جو ہے وہ ظاہری اٹھانا نہیں ہے. جیسے اس مثال کو میں اگر آپ کی زبان میں عرض کروں, مثل الذین حملوا القرآن, جن لوگوں کو قرآن حمل کرنے کو دیا گیا اس اٹھائیں, ثم لم يحملوها اور انہوں نے اس قرآن کو نہیں اٹھایا. توجہ رکھیے گا, اللہ اگر اس آیت کو اس طرح بیان کرے ہماری زبان میں, یعنی میں اس کو تبدیل کر رہا ہوں کہ اگر ہم سمجھانے کے لیے قرآن کی بات کریں کہ جن لوگوں کو قرآن دیا گیا کہ اسے اٹھائیں اور پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا, تو یہ اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ بھائی اٹھاتے نہیں اٹھاتے, آپ اٹھاتے ہیں استخارے کے لیے اٹھاتے ہیں, بچی کی شادی میں سایہ کرنے کے لیے اٹھاتے ہیں, تلاوت قرآن کے لیے اٹھاتے ہیں, تو کیا یہ اٹھانا کافی ہے؟ کیا یہ اٹھانے کفایت کرے گا؟ کیا یہ اٹھانا مزاق بن جائے گا؟ خدا کہہ رہے انہوں نے اٹھایا ہی نہیں. اے خدا ہم نے تو اٹھایا قرآن, وہ تورات والے کہیں گے اے خدا ہم نے تو تورات اٹھائی. خدا کہیں گے میری نگاہ میں اس قرآن کو ایسے اٹھانا مراد نہیں ہے. توجہ رکھے گا, مراد یہ ہے کہ اس کی تعلیمات پر عمل کرو تو قرآن اٹھانے والے بنو گے. بس یہاں سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اپنے نوجوان بچوں کے لیے, اگر کوئی علم عباس اٹھائے پھر بھی گناہ کرے تو یہ علم اٹھانے والا نہیں ہے. علم اٹھانے والا وہی ہوتا ہے کہ جو علم بھی اٹھاتا ہے اور عباس کے دستور و فرامین اور حکم پر عمل بھی کرتا ہے. علم اٹھانے والے بہت سے مل جائیں گے, بغیر معرفت کے بھی مل جائیں گے, لیکن علم اٹھاؤ اور اس علمدار کی حکومت تمہارے دلوں پر ہو. تو قرآن اٹھاؤ لیکن قرآن حقیقی معنی میں اٹھاؤ, یعنی حقیقی معنی میں اس کی تعلیمات پر عمل پیدا ہو. جیسے کل میں نے ادا خانے کی مثال عرض کی تھی کہ ہم علم کا, تابوت کا, زلجنے کا احترام کرتے ہیں لیکن صاحب علم کا احترام نہیں ہوتا, صاحب تابوت کا احترام نہیں ہوتا. اگر ہم اپنے بچوں کے دلوں میں اہل بیت کی ان نشانیوں کی, علم نشانی ہے, تابوت نشانی ہے, زلجنا نشانی ہے, ممبر نشانی ہے, جھولا نشانی ہے, اگر ان کے صاحب مالک کی عظمت اور معرفت ڈال دے تو آج ہماری حالت نہ ہوتی. تو اب خدا نے کہا کہ جن کو تورات دی گئی انہوں نے نہیں اٹھایا, اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے عمل نہیں کیا. اٹھایا ہاتھ سے اٹھایا لیکن در حقیقت انہوں نے نہیں اٹھایا, نہیں اٹھایا. کیوں؟ کیونکہ عمل نہیں کیا. کیونکہ مقصد یہ تھا کہ یہ کتاب تمہیں دی جا رہی ہے اس پر عمل کرو. مثلا میں کسی طالب علم سے کہوں کہ بیٹا تمہارا امتحان ہے, تم اس کتاب کو اٹھا لو. کیا مطلب اٹھا لو؟ یعنی اس کتاب کو اٹھا لو پڑھ لو. اور وہ بچہ کتاب کو اٹھا لے اور اٹھا کے گھر لے جائے اور گھر لے جانے کے بعد خوب جو ہے اس سے ہوا جھلے تاکہ دماغ پر جو ہے کتاب کے اوراق کی اور علم جو اس میں موجود ہے اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگے, تو کیا اس کو علم آ جائے گا؟ نہیں آئے گا. کتاب کو دھو دھو کے پیئے جی, پوری ٹنکی میں ڈال دے اور اس سے روزانہ جو ہے چار قطرے صبح, چار قطرے دوپہر, چار قطرے رات پیئے, علم آ جائے گا؟ نہیں آئے گا. کتاب کو فریم کرا کے لگا لے, سبحان اللہ کیا کتاب لکھی ہے مصنف صاحب, رائٹر صاحب, قلمکار, آپ نے کیا بہترین کتاب لکھی ہے, روزانہ اس کے گن گائے لکھنے والے مصنف کے, کیا علم آ جائے گا؟ نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے طریقے وہ اختیار کرتا جا رہا ہے, وضع کرتا جا رہا ہے, گڑتا جا رہا ہے, یہ سب اسے علم سے دور کر رہے ہیں. میں نے کہا تھا بیٹی کتاب اٹھاؤ تاکہ پڑھو, لیکن اس نے کیا کیا؟ کتاب اٹھائی اور اپنے حساب سے مختلف کام کرنے شروع کر دیے. تو کتاب اٹھانا یعنی کتاب پر عمل کرنا مراد ہے. اب بھائی آپ علم اٹھاتے ہیں, کیوں اٹھاتے ہیں علم؟ کوئی روایت میں لکھا ہے کہ نوجوان علم اٹھائیں, تابوت اٹھائیں؟ یہ محبت کا امتحان ہے ہماری. امام حسین کی محبت کو اللہ نے واجب نہیں کیا ہے, یعنی اس محبت کے نتیجے میں ان معنی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ محبت ہم سے یہ نہیں کہہ رہی کہ کربلا چلے جاؤ. ویسے اہل بیت کی محبت واجب, لیکن یہ محبت ہم سے یہ نہیں کہی کربلا چلے جاؤ. کربلا جانا واجب نہیں ہے, کربلا جانا مستحب ہے, لیکن کئی لاکھ مستحب حج اور عمرے سے بہتر ہے امام حسین کی زیارت. کیوں؟ عشق کا امتحان ہے. کیوں؟ معرفت کا امتحان ہے. کیوں؟ محبت کا امتحان ہے. یہ محبت واجب ضرور ہے کہ ہم اسے حاصل کریں, لیکن یہ محبت ہم سے یہ نہیں کہتے کہ حتمن جاؤ کربلا. یہ محبت کا امتحان ہے. یہاں خدا نے آزاد دے کے نماز سیکھے پڑھنی ہے,
دل نہ چاہے چاہے پڑھنی ہے, روزہ چاہے دل چاہے نہ چاہے رکھنی ہے, لیکن اللہ نے اہل بیت کی محبت کے ثبوت کے لیے آزاد چھوڑا, محبت رکھ لی, اپنا لی, شیعہ ہو گئے, محب ہو گئے, اہل بیت کے ماننے والے ہو گئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح اس محبت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے ائمہ کے حرم جا کر ان کے حضور اللہ کے لیے ہاتھ بلند کر کے اللہ سے دعا کرو کہ خدا مجھے اہل بیت کا سچا عاشق اور محب اور عزادار بنا دے. چنانچہ یہ ذمہ داری جو ہے یہ ہم سے تقاضا کی گئی ہے. پھر خدا کہہ رہا ہے کمثل الحمار یحمل اسوارا, ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابیں اپنے اوپر لادے ہوا ہے, لادے ہوا, اس کو کوئی علم نہیں ہے. خوب اگر انسان قرآن اٹھائے اٹھائے پھیرے, ایک نوجوان میڈیکل کی کتابیں ڈاکٹر بننے کی کتابوں کو اٹھائے اٹھائے پھیرے, پوری لائبریری اپنے ساتھ لے کے چلے, کیا وہ ڈاکٹر بن جائے گا؟ نہیں. انجینئرنگ کی کتابیں اپنے ساتھ لے لے کے پھیرے, کیا وہ ڈاکٹر بن جائے گا؟ نہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ یہ کتابیں رکھنے سے اور صرف ظاہری کتابوں کا انبار لگانے سے تم عالم نہیں بن سکتے, تم محب نہیں بن سکتے. تم لاکھ کہتے رہو کہ ہم اہل بیت کے محبت کرنے والے ہیں, تو صرف دعوے سے انسان اگر محبت کا پتہ چلانے لگے تو پھر دنیا میں ہر قسم کے لوگ دعویٰ کرنے والے ہیں. آپ کے پاس مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں, تو آپ ان سے تصدیق مانگتے ہیں, جناب ہم آپ کے گھر کی تلاشی لینا چاہتے ہیں. آپ کے پاس کوئی سرکار کا کوئی اجازت نامہ موجود ہے؟ مجسٹریٹ نے آپ کو اجازت دی کہ آپ کسی کی چار دیواری میں داخل ہو؟ صدقہ مانگتے ہیں. جناب ہم بچوں کو پولیو کے قطرے پہنانا چاہتے ہیں, آپ کے پاس کوئی اجازت ہے سندھ سرکار کی طرف سے کہ بچوں کو؟ مثلا کوئی اور شخص آ کے کوئی اور مطالبہ کرے, آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں, کہاں سے ہیں؟ آپ اس سے کیا کرتے ہیں؟ سرند مانگتے, سرٹیفکیٹ مانگتے, تصدیق کرتے ہیں. تو اہل بیت کی محبت بھی کیا ہم ایسے قبول کر لیں کہ ہم اہل بیت کے محب ماننے والے ہیں اور ہم سے روز قیامت کوئی سند, کوئی سرٹیفکیٹ, کوئی تصدیق نہ لی جائے؟ ہو نہیں سکتا. جب دنیا کے لیے ایک عقل مند آدمی تصدیق طلب کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں بھی محبت اہل بیت کے لیے ہمیں تصدیق پیش کرنی ہوگی. درود بھیجو محمد وآل محمد.
اللہم صلی علی محمد.
اب اللہ نے کہا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, کیا بری مثال پیش ہے اللہ نے اس قوم کی جو اللہ کی نشانی کو جھٹلانے والی ہے. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ تورات دی گئی نہیں اٹھائی, ان کی مثال اس گدھے کی سی جس کو کتابیں لدی. اب نتیجہ کیا دے رہا ہے اللہ؟ یعنی کسی کو کوئی ذمہ داری دی جائے وہ وقت پر, ایک وقت پر ادا نہ کرے, بہترین روش سے ادا نہ کرے, اور تیسری شرط کیا بیان کی تھی؟ معرفت کے بغیر ادا کرے. اگر یہ ذمہ داری ان تین شرطوں کے بغیر ہے وہ ذمہ داری نہیں ہوگی, اور بھی شرائط ہیں لیکن اس موقع پہ صرف اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. یہ تین اگر نہیں ہیں, اب خدا نے کہا کہ ان کو تورات دی گئی, تورات نہیں اٹھائی, ان کی مثال گدھے کی تھی, پھر خدا نے کہا کیا بری مثال پیش کی اللہ نے اس قوم کی کہ جنہوں نے کتاب تو اٹھائی لیکن عمل نہیں کیا, جنہوں نے علم تو اٹھایا لیکن صاحب علم کی سیرت پر عمل نہیں کیا, جنہوں نے تابوت تو اٹھایا لیکن حسین کی طرح میدان عمل میں حاضر نہیں رہے, جنہوں نے جناب زینب کی بے پردگی پہ ماتم تو کیا لیکن اپنی خواتین کو پردہ نہیں کرایا, تو پھر ایسے رونے کا کیا فائدہ کہ تم جناب زینب کی بے پردگی پہ رو, تمہاری گھر کی خواتین اور محرم جو ہیں بے پردہ پھرے, تم علم عباس تو اٹھاؤ لیکن تمہاری آنکھیں بہک جائیں, تمہارے کان بہک جائے, تم مزن کے تابوت تو اٹھاؤ لیکن تم نماز سے کتراتے ہوئے نظر آؤ. توجہ رکھیے گا زندگی, بئس مثل القوم الذین. پھر یہاں پہ ہم نے گفتگو روک کر کل آپ کے سامنے دو تصور پیش کیے تھے, ایک حضرت داؤد کی قوم اور ایک جو زیارت ہے عاشورہ اور زیارت وارثہ میں بیان کیا گیا. قوم دو قسم کا, ایک اگر ایک قوم کے ماننے والے اکثریت ایک کام کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قوم کہتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ اس میں سے 30% اچھے ہیں, 70% برے ہیں, 20% اچھے ہیں, 80% برے, نہیں. وہ کہتا ہے مثل الذین,
جن لوگوں کی مثال جن کو تورات دی گئی بئس مثل الذین کذبوا بآیات اللہ, یعنی اللہ کی نگاہ میں ایک ہی ہیں. اس لیے حضرت داؤد کو کہا ان گناہگاروں کو ڈراؤ, یہ خاموش ہیں, یہ ڈرتے ہیں, یہ چپ رہتے ہیں, یہ پیغام نہیں دیتے, یہ خاموش تماشائی ہیں. اور پھر کہا کہ گناہگاروں کو میرے گناہگار بندو کیا کرو, ان کو بشارت دو کہ میں ان کے گناہ معاف کرنے والا ہوں. ایک یہ تصور دیا. دوسرا زیارت ہے وارثہ ذات عاشورہ میں, لعن اللہ امتن قتلت کا, لعن اللہ امتن ظلمت کا, ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بے. یہ سائلنٹ میجورٹی, یہ خاموش تماشائی جو ہر دور ہر معاشرے میں ہر عہد و زمانے میں موجود رہے ہیں, یہ اکثریت لوگوں کی ایسے ہی ہے, اکثریت لوگوں کی ایسی ہے, خاموش تماشا نہیں, بولنے والے نہیں ہیں. ہمیں کیا, اپنی نماز سے نماز رکھو, روزے سے روزہ رکھو, نماز پڑھو, نکل جاؤ. یہی وہ افراد تھے کہ جنہوں نے مسلم کو مسجد کوفہ میں تنہا چھوڑ دیا. اپنی دنیا, اپنا بیلنس, اپنا کاروبار, جی اپنے کام سے کام رکھو. زیادہ سیاست پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کون افراد ہیں؟ یہ کوفہ ہے. کوفے والے کون ہیں؟ سائلنٹ میجورٹی, یعنی وہ خاموش لوگ جن کو صرف اپنی نمازوں سے کام ہے, ان کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ حسین علیہ السلام امام وقت کا نمائندہ ہمارے درمیان آیا, ان کو کوئی کام نہیں. اور یہ ہر دور میں ہے. اور یہ زیارت وارثہ کیا کہہ رہی ہے؟ خدا لعنت, لعن اللہ متن قتل, خدا لعنت کرے اس قوم پہ جس نے ظلم کیا, قتل کیا. لعن اللہ متن سمعت بذلک فرضیت بہ, خدا لعنت کرے اس قوم پر جس نے سنا اور خاموش رہا, جو سنے ظلم کو اور خاموش رہے, خواہ وہ اہل بیت پر ظلم ہو یا اہل بیت کے ماننے والوں پر ظلم ہو, خاموش رہے. کوئی ذاکر, کوئی عالم, کوئی مولوی, کوئی ملا, کوئی خطیب, کوئی شاعر, کوئی نواب خان, کوئی منقبہ خان, کوئی مرثیے پڑھنے والا, کوئی عام آدمی, کوئی ٹرسٹی, کوئی ماں, کوئی بہن, کوئی نوجوان, کوئی بھی ہو, اگر خاموش رہے, یہ سب زیارت وارثہ کے جملے کے ذیل میں امام نے ان پر لعنت کی ہے. لعن اللہ متن سمعت بذلک فرضیت بہ, خدا لعنت کرتا ہے اس قوم پر, اس گروہ پر کہ جو خاموش رہتی, سنتی ہے, دیکھتی ہے, ہمارے گھر میں نہیں مرا. اتنی بڑی بڑی شبیداریاں ہوئی ہمارے یہاں نظم آباد کے واقعے کے بعد, لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں سے کوئی اسٹرانگ میسج نہیں دیا گیا اس ٹارگیٹ کلنگ کے خلاف؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہمارے گھر میں میت نہیں ہوئی نا, ہم خاموش ہیں. چلو بھی ٹھیک ہے, ہمارے گھر میں جنازہ بھی اٹھا, ہمارے گھر میں آہو آویلا نہیں ہوئی, ہمارے گھر میں کسی کا چہلوم نہیں ہوا, ہم خاموش ہیں. ممبر خاموش ہیں, زبانیں خاموش ہیں, نوحے خاموش ہیں, مرثی خاموش ہیں, شعرا خاموش ہیں, خطبہ و ذاکرین علماء خاموش ہیں. اس خاموشی کی آخر کیا وجہ ہے؟ کب تک خاموش رہیں گے؟ جب چھری میرے اور آپ کے گلے پہ چلے گی اس وقت بولیں گے؟ جب ہمارے گھروں پر, ہماری عزت و ناموس پہ ہم لوگ اس وقت بولیں گے؟ توجہ کیجیے, آخر کب تک یہ ہوگا؟ اس اجتماعی ذمہ داری کو اگر ادا نہیں کریں گے. علماء نے بیان کیا ہے کہ انسان اگر ذکر حسین پڑھنے کے پیسے بھی لیتا ہے تو جائز ہے, اتنا پیسہ کہ جو لینا جائز ہو, جس سے صاحب مجلس کسی اضافی بوجھ میں نہ ہو. مثلا وہ کہے کہ میں اتنے پیسے لیتا ہوں, جائز ہے, جائز ہے. تم جو لاکھوں لے رہے ہو, ایک ایک اشرے کے چالیس چالیس لاکھ لیتے ہو, اس چالیس لاکھ کے عوض ایک دفعہ بھی تم نے زبان کھولی, ایک دفعہ بھی تم نے کہا جناب سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب نے بتا دیا دہشت گرد کہاں سے آتے ہیں کہاں جاتے ہیں, وہ پتا ہے تو ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ تم سندھ سرکار میں ہو, سب سے بڑا عہدہ سندھ تمہارے پاس ہے, تو کیوں نہیں جو ہے تم دباؤ ڈالتے ہو حکومت پر, فورسز پر؟ آخر کیا وجہ اس مجرمان خاموشی کی؟ یعنی کہہ کے خاموش ہو جانا کہ جناب فلاں جگہ سے آتے ہیں فلاں جگہ سے آتے ہیں, یہ کہہ کے تم خاموش ہو جاؤ؟ آیا یہ بات زیبا ہے؟ تم سمجھتے ہو ان بیانوں سے کوئی یہ قوم معذرت کے ساتھ ان کو کوئی نیند کی گولی و مسکن دے دی جائے گی, آرام بخش ان کو آرام سکون مل جائے گا؟ ہاں جناب, سندھ سرکار نے بڑا زبردست بیان دیا ہے دہشت گرد کہاں سے آتے, اور ہمارے افراد جو ان کے گن گاتے ہیں اور ہمیشہ سے جو ہے سرکاری اداروں کے گن گاتے ہیں, وہ اس کو باقاعدہ نشر بھی کرتے ہیں, ماشاء اللہ سے نشر بھی کر رہے ہیں. خوب, اگر آپ کو اتنی ہی ہمدردی ہے سندھ کی وادی مہران کی سرزمین پر گرنے والے خون ناحق سے, تو کیوں نہیں اعلان کرتے, کیوں نہیں قیام کرتے, کیوں نہیں فورسز پہ دباؤ ڈالتے؟ کیا وجہ ہے آخر؟ تو یہ تو سیاسی ڈھکول بازی ہوتی ہیں, یہ بیوقوف بنانا ہوتا ہے. آج امام بارگاہ میں ہے تو کل کسی مندر میں جا کے پوجا پاٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو, اور وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے. تو ان کا کوئی دین ایمان تو ہے نہیں, جہاں آئیں گے جہاں جیسا دیس ہوگا ویسا بھیس ہوگا. آج عزاداروں میں آئیں گے تو کالے کپڑے پہن کے آئیں گے, مندر میں جائیں گے تو پوجا پاٹ کرتے ہوئے ہندوؤں کے طریقے سے نظر آئیں گے. تو ان کا دین, تو ان کا پیسہ, ان کی ریاست ہے. اور کچھ تو ایسے ہیں جو امام رضا کے جو ہے وہ حرم بھی جا پہنچے, ہمارے سندھ کے سابق جی وزیر اعلی صاحب جب تک عہدے پر کبھی نہیں گئے. کیوں؟ کیونکہ خطرہ تھا وزارت کو. یہ تو ان کا دین ہے, یہ تو ان کا جو ہے اہل بیت کا نام استعمال کر رہے ہیں. کس بات کے تم قائم علی شاہ ہو کہ جب تک تم وزارت عظمیٰ کے عہدے پر رہے تمہیں کبھی توفیق نہیں ہوئی؟ کیونکہ وزارت کو خطرہ تھا نا, لوگ خلاف ہو جاتے کہ شیعہ ہے یہ, محب ہے یہ, ماننے والا ہے. اسی طرح موجود وزیر اعلیٰ بھی. تو ہمیں اپنی ذمہ داری کو خود ادا کرنا ہوگا, ہمیں اپنے بازوؤں پہ خود بھروسہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے وہ کرتے ہیں سیکورٹی دیتے دے, لیکن ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی مساجد کی خود حفاظت کریں, مسجدوں کی خود حفاظت کریں, امام بارگاہوں کی خود حفاظت کریں, اپنے مقدسات دینی کی خود حفاظت کریں, اپنے مجالس کی خود حفاظت کریں, اور کوئی نہیں روک سکتا آپ کو. اس لیے کہ یہ آپ کا قانونی حق ہے, آپ کا شرعی حق ہے. پاکستان کا آئین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ ہر قانونی راستہ اختیار کریں آپ اپنی مجالس کو منعقد کرنے کے لیے, آپ کو کوئی نہیں روک سکتا, یہ آپ کا قانونی حق ہے. تو اجتماعی ذمہ داری کو ادا کر, خاموش تماشا ہی نہ رہیں, کیونکہ خدا نے اہل بیت کے ذریعے سے لعنت بھجوائی ہے. لعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بے, خدا لعنت کر اس قوم پہ جو ظلم کو دیکھتا ہے خاموش رہتا ہے. کیا ہم ایسا تو نہیں کہ ہم اس ظلم و ستم پر جو خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں, ہم کہیں اس امام کے قول کا مذاق تو نہیں کہ امام کی, اللہ کی, ملائکہ کی لعنت ہم پہ آ رہی ہو اور ہم اپنے آپ کو بہت بڑا عزدار ذاکر اور بہت بڑا امام حسین کا ماننے والا سمجھ رہے ہو؟ تو اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو پہچانا, اپنے فرائض کو بجا لے کر رہے ہیں کرامی. خدا کہہ رہے کہ بئس مثل القوم الذین, اس قوم کی مثال پیش کی ہے. قوم میں سب منافق نہیں ہوتے, سب بکاؤ مال نہیں ہوتے, سب حکموں کا کرنے والے نہیں ہوتے, سب جھوٹے نہیں ہوتے. اکثریت جو ہے وہ لوگوں کی دیندار محب اہل بیت ہوتی ہے. کچھ بکاؤ مال ہوتے ہیں کہ جو گمراہ کرتے ہیں. سامری ایک تھا, سب دیندار تھے اس زمانے میں توحید کے معنی, ایک سامری تھا اس نے گمراہ کرنے کی کوشش کی. جن کے پاس علم تھا وہ خاموش رہے, ہم بولیں گے تو لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے. سامری نے کیا کیا؟ بہکایا, بہکایا, لوگوں کو دین سے منحرف کیا. جن لوگوں کے پاس تھوڑا بہت بھی علم تھا انہوں نے خاموشی اختیار کی, وہ تباہ و برباد ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ اپنا علم کو چھپایا. جب علم کو چھپایا ہے تو پھر تم اس کے زلالت و گمراہی پھیلانے کے کام میں برآمد کے شریک ہو. تمہاری خاموشی, تمہارا اپنے لبوں کو سینا, تمہارا سکوت اختیار کرنا اس بات کا سبب بنا کہ وہ گمراہ کرنے والا گمراہ کرے. خدا نے کہا مثل القوم الذین کذبوا, اس قوم کی مثال پیش کی ہے. قوم اچھے بھی تو لوگ ہیں, لیکن خدا کہہ رہا ہے اس قوم کی, کس کے, جس کی اکثریت خاموش ہے, جس کے لوگ خاموش تماشا ہیں. ہمیں کیا, مجھے اپنی خبر میں جانا ہے, اس کو اپنی خبر میں جانا ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس کا امر بالمعروف کریں, نہیں انل منکر کریں. توجہ رکھیے گا ستانی گرامی. لہذا کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے نہ صرف کہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہو, بلکہ اطراف میں جو آپ کے افراد ہیں, جو آپ کے قرب و جوار میں آپ کے اہل سنت ہیں, ان کے مقدسات کی توہین ہو. واضح رکھے تو بالکل پیغام دے کے جا رہا ہوں, وہ کھل کے پیغام دیتا ہوں میں. مجھے کسی سے کوئی خوف ڈر نہیں ہے, اس لیے کہ نہ میں پیٹ کے لیے مجلس پڑھتا ہوں, نہ سیٹ کے لیے مجلس پڑھتا ہوں. جو پیٹ کے لیے مجلس پڑھتا ہے وہ لفافے کے وزن کے کم ہونے سے ڈرتا ہے کہ اب اگر جی صاحب مجلس کے مطابق اور مزاج کے مطابق نہیں پڑھا نا, تو پھر لفافے کا وزن ہلکا ہو جائے گا. یہ پیٹ کے لیے مجلس پڑھتا ہے, یہ سیٹ کے لیے مجلس پڑھتا ہے. تو میں نہ پیٹ کے لیے مجلس پڑھتا ہوں, نہ سیٹ کے لیے مجلس پڑھتا ہوں. تو آپ کو سبز باغ دکھائے جائیں گے, آپ کو بڑے بڑے وعدے آپ سے کیے جائیں گے, ہم ایسا کر دیں گے, ہم ویسا کر دیں گے. سامری صفت افراد ہر جگہ موجود ہیں, ہر دور میں ہیں. اور پھر حضرت موسیٰ 40 راتوں کے لیے گئے تھے, 40 راتوں کے لیے گئے تھے. 40 راتوں کے اندر حضرت موسیٰ کے دین کی اساس تبدیل کر دی سامری نے. تو وہ امام جو 1100 سال سے زیادہ زمانے غیبت میں ہے, کتنے سامری صفت آئے ہوں گے اور ہیں اور آئیں گے, جو دین کو تبدیل کر دیں گے, جو بڑے بڑے سبز باغ دکھائیں گے, جن کے بڑے بڑے القابات ہوں گے. کوئی مولوی بن کر آئے گا, کوئی ملہ بن کر آئے گا, کوئی خادم شریعت بن کر آئے گا, کوئی آیت اللہ بن کر آئے گا, کوئی جوتی کو اور نالینے عزادار کو سیدھا کرنے والے کا ٹیگ اور بورڈ لگا کر آئے گا. بڑے بڑے آئیں گے. تو اجتماعی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے. ابھی اعلان ہو رہا تھا کہ جناب یہاں پر مسجد کی تعمیر ہو رہی, اور صورتحال ناگفتہ بھی ہے. واقعی افسوس ہے کہ جس قوم کے جوان اتنے جفاکش ہوں, محنت کش ہوں, مستعد ہوں, چاقو چوبند ہوں, اور پھر اس کی مسجد کا یہ عالم ہو کہ جناب ایک چھوٹے سے کام کے لیے بھی جو ہے وہ. مجھے حیرت ہوئی واقعی یہ سن کے. دوسروں کے رحم و کرم پہ بیٹھے نہ رہیں, اپنی ذمہ داری کو خود ادا کریں, خاموش تماشائی نہ بیٹھیں, اپنے علم کو ظاہر کریں. حدیث میں ہے کہ رسول امام حسین نے فرمایا کہ رسول اللہ کا قول ہے کہ جس نے کسی ایسے ظالم کو دیکھا, جابر کو دیکھا, عامر کو دیکھا, جو اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرے, دین خدا کو پامال کرے, قرآن کی تعلیمات کا مذاق اڑائے, اور کوئی عالم تھوڑا صرف امامہ لگانے والا نہیں, مولوی صاحب نہیں, ذاکر نہیں, جو علم رکھتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ دین کے خلاف ہے, اور وہ نہ بولے, زبان نہ کھولے, نہ روکے, تو پھر امام حسین کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اللہ پر حق ہے کہ اس خاموش کو اس ظالم اور جابر کے ساتھ جہنم میں ایک جگہ ڈال دے. مولا علی خطبہ دے رہے تھے, ایک شخص کھڑا ہوا, مولا زندہ لاش کیسے کہا جاتا ہے, زندہ لاش, وہ لاش تو مردہ ہوتی ہے نا, زندہ کیسے ہو سکتی ہے. اب اس نے پوچھا مولا زندہ لاش کیسے کہا جاتا ہے, یعنی وہ مردہ جو زندہ ہو جائے. اب مولا کائنات خطبہ دے رہے ہیں, مولا نے کہا جس کے سامنے کوئی برا فعل انجام دیا جائے اور وہ دل سے برا سمجھے, زبان سے اس کے خلاف امر بالمعروف نہیں انل منکر کرے, اور ہاتھ سے اسے روکے, تو اس نے 3 اچھائیوں کو پایا. دوسرا وہ شخص ہے اس کے سامنے ایک برائی کا کام انجام دیا جاتا ہے, وہ دل سے برا سمجھتا ہے, زبان سے امر بالمعروف کرتا ہے, لیکن روکتا نہیں ہے, اس نے 2 اچھائیوں کو پایا. تیسرا وہ شخص ہے اس کے سامنے کوئی گناہ کا کوئی بھی
فعل شرعی ایسا جو حرام ہو جس کو اللہ نے رسول نے اہل بیت نے منع کیا اس کے سامنے انجام دیا جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ برا ہے, دل سے برا سمجھتا ہے لیکن زبان سے نہیں بولتا. لوگ کہیں گے مولوی ہو گیا, تجھے کیا ضرورت پڑی گی, تجھے اپنی قبر میں جانے اس کو جانے, کرنا کرنے دے. اور دل سے برا کہ زبان سے نہیں بولے, ہاتھ سے نہیں روکے. مولا کہتے ہیں اس نے ایک اچھائی کو پایا, اس نے ایک اچھا جس نے دل سے. اور چوتھا وہ شخص ہے جب کوئی بھی برا عمل انجام دیا جائے تو نہ دل سے برا سمجھے, نہ زبان سے بولے امر بالمعروف کرے اور نہ ہاتھ سے روکے, یہ زندہ لاش ہے. ایسی زندہ لاشیں معاشرے میں بہت ساری ہیں, چلتی پھرتی آپ کو نظر آئیں گی. ہاتھ میں تسبیح بھی ہوگی, پائچے بھی اونچے ہوں گے بہت مقدس جی, بہت بڑا عقیق بھی ہوگا, نمازی بھی ہوں گے, پرہیزگار بھی ہوں گے, ماتمدار بھی ہوں گے, لیکن کیا ہے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والے نہیں ہیں. اتنے شریف ہوں گے کہ کوئی غلط کام بھی ہو رہا ہوگا تو سر جھکا کے گزر جائیں گے. روکو, تمہاری ذمہ داری ہے, یہ تمہارا محلہ ہے, یہاں سے تمہارے گھر کی خواتین گزرتی ہیں, یہاں سے تمہاری عزت و ناموس گزرتی ہے. آج تم اس کو نہیں روکو گے تو کل تمہاری عزت و ناموس پر میلی نگاہیں اٹھائی جائیں گی. مجھے یاد ہے آج سے کوئی 30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں, انچوری کی مسجد خیمہ جب قوم نہیں گیا تھا, مسجد خیر العمل میں کچھ بچے میرے پاس آئے, انہوں نے کہا مولانا ہمارے محلے میں کیبل آ رہا ہے. کیبل یعنی غلاظت اوریاں فلمیں, غیر اخلاقی فلمیں, مخرب اخلاق فلمیں, آپ اس کے خلاف کوئی ایکشن لیں, کوئی تقریر کریں, لوگوں کو متوجہ کریں یہ کیا چیز ہے. لوگوں کو علم نہیں ہے. کوئی 700-800 ہزار کا مجمع مسجد خیر العمل میں میں نے کھڑے ہو کے تقریر کی. میں نے کہا یہ جو کیبل آ رہا ہے یہ آج آپ کو بظاہر اچھا لگ رہا ہے لیکن کل اس سے آپ کی اولاد متاثر ہوگی. گندا پانی سپلائی کیا جا رہا ہے. گندا پانی جب انسان پیتا ہے تو آپ کے صحت مند جسم کو راس نہیں آتا, آپ الٹی کریں گے, معدہ خراب ہوگا, مزاج خراب ہوگا, بیمار ہوں گے. صحیح, 1000 آدمی میں سے کتنے آدمی آئے ہوں گے آپ کے خیال میں, کتنے مومنین نماز پڑھنے والے, زیارت پڑھنے والے, اہل بیت پہ گریہ کرنے والے, بھائی کوئی تو آیا ہوگا نا. 3 آدمی آئے وہ بھی مسجد کے دروازے تک. اور یہ میں اس میں کوئی قانونی کمیٹی بنائیں, جائیں اس اپلیکیشن دیں, لوگوں کو آگاہ کریں, اپڈیٹ کریں, اویئرنیس دیں ان کو. 3 آدمی وہ بھی مسجد کے دروازے تک. اچھا مولانا اجازت دیں, وظائف رہ گئے کچھ جی, نمازیں رہ گئی ہیں. یہ نمازیں کس کام کی تمہاری, جی تمہیں تمہارے معاشرے میں پھیلنے والی برائیوں سے تمہیں منع کرنے سے روک دے. وہ نماز جو تمہیں اجتماعی ذمہ داریوں سے کاٹ دے, وہ عزاداری جو تمہیں دنیا کی تشیعوں سے جدا کر دے, وہ امام حسین کی عزاداری نہیں ہے. آج کہا جاتا ہے کہ جناب آپ فلاں فلاں ملک کی کیوں تذکرہ کرتے ہیں, جناب وہ حسینی ہیں, یمن کے جو ماننے والے ہیں عملاً حسینی تعلیمات پہ عمل پیرا ہیں, بحرین کے مومنین آج مدد کے لیے پکار رہے ہیں, واجب ہے ہم پر, لازم ہے ہم پر کہ ہم ان کی آواز میں آواز ملائیں.
لبیک یا حسین,
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 نعرہ تکبیر
اللہ,
علی خلیفہ کے سامنے کس طرح یہ قوم ڈٹی ہوئی ہے, روزانہ کچلا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا ہے, زندانوں میں ڈالا جا رہا ہے, اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہو. ضروری ہے کہ ان حسینیوں کے لیے آواز اٹھائی جائے. فلسطین کیوں, شام کیوں, لبنان کیوں, پاکستان کے مومنین ہوں, کہیں کے بھی ہوں, ایران کے ہوں, عراق کے ہوں, برما کے ہوں, افغانستان کیوں, دنیا کے کسی بھی علاقے کا کوئی بھی مظلوم ہو, ہمارا فرض بنتا ہے. مولا کائنات بستر شہادت سے پیغام دے رہے ہیں, حسن و حسین یہ میری وصیت ہے تم دونوں کے لیے. وہ منظر لوا ہو الا کتاب.
اور جس تک بھی میری یہ وصیت پہنچے اس تک علی مرتضیٰ کا پیغام بستر شہادت سے کون للظالم خصما وللمظلوم عونا. کون مولائے کائنات؟ کون یعصب الدین؟ کون امیر المؤمنین؟ کون کہ جس کو نور کو اللہ نے رسول کے نور سے خلق کیا, جو نفس رسول ہے, جس کے لیے رسول کے بعد جتنے فضائل ہیں سب علی مرتضیٰ کے لیے مخصوص کر دیے گئے. وہ کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ جو تمام مخلوقات پہ شاہد ہے, ان اللہ طہرنا وجعلنا شہداء علی خلقہ. اللہ نے ہمیں پاک و پاکیزہ بنایا ہے, ہمیں طاہر خلق کیا ہے, اور پھر ہمیں اپنی مخلوقات پہ گواہ بنایا ہے. وہ کہہ رہا ہے کون للظالم خصما, کس کے لیے؟ صرف امام حسین, امام حسین کے لیے نہیں, جس تک میری وصیت پہنچے تا قیامت تک, جس تک مولا علی کی تحریر پہنچے گی اس, وہ علی کا مخاطب ہے. علی نے اس کو متوجہ کیا, کیا؟ کون للظالم خصما وللمظلوم عونا, ہر ظالم کے دشمن بن جا. کونا لے ظالم خسما, یعنی کہا کہ کوئی بھی ظالم ہو, کسی بھی عقیدے کا ہو, کسی بھی مسلک کا ہو, کسی بھی دین, ظالم ہے علی اور اولاد علی کا راستہ یہ ہے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ کہنے والا کون ہے کہ جس کی مملکت کی سرحد میں ایک عیسائی عورت کے زیر پاؤں سے پازیب چھین لی جاتی ہے, مولا کائنات کو پتہ چلتا ہے, رنگ چہرے کا متغیر ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ علی کی سلطنت میں ظلم ہو, علی کی بادشاہی میں اگر ایسا ہو اور کوئی اسے سنے مر جائے تو تعجب نہ کرنا, یہ ہے علی مرتضیٰ. یہ مولا کائنات, وہ کہہ رہا ہے کون للظالم خصما, جو بھی ظالم نظر آئے اس کے مخالف ہو جاؤ. تمہارا ہم عقیدہ ہی کیوں نہ ہو, ہم مسلک کیوں نہ, ظالم ہے خلاف کھڑے ہو جاؤ. وللمظلوم عونا, اور جو بھی مظلوم ہے کسی بھی عقیدے کا ہو, کسی بھی مسلک کا ہو, کوئی بھی ہو, تمہارے اپنے ملک میں کیوں نہ رہتا ہو, اگر ہندو برادری پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ, عیسائی برادری میں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ, دیوبندی میں ظلم ہو اس کے خلاف آواز اٹھاؤ, بریلوی میں ظلم ہو اس کے خلاف آواز اٹھاؤ, اہل تشیع میں ظلم ہو اس کے خلاف آواز اٹھاؤ, جو بھی ظلم کرے اس کے خلاف, جو مظلوم ہو اس کے ساتھ ہو رہا ہو. یعنی مولا کائنات در حقیقت دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں, ایمان کی بنیاد پہ نہیں, اسلام کی بنیاد پہ نہیں, ظالم اور ظلم کی بنیاد پر تقسیم کر رہے ہیں. کون للظالم خصما وللمظلوم عونا, ایک طرف ظالم ہوگا ایک طرف مظلوم ہوگا, تم اس کا ساتھ دینا کہ جو مظلوم ہوگا, اس لیے کہ تم مظلوموں کے ماننے والے ہو, تمہارا ظالم کے خلاف کھڑے ہو جانا, اس لیے کہ ہمارا شیوا, ہماری روش, ہمارا وتیرہ یہی ہے کہ ہم دنیا کے ہر ظالم کے خلاف سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ اپنی اجتماعی ذمہ داری کو ادا کرے, ساکت خاموش تماشائی نہ بنے. ہمارے گھر میں نہیں ہو رہا, ہمارے گھر میں مجلس ہو رہی ہے, ہمارے گھر میں مولا عباس کا پرچم جی لہرا رہا ہے. ڈریں اس بات سے, اس پوری حسینیت کو دنیا میں جہاں جہاں حسینی ہیں ان کو اپنا ہم عقیدہ سمجھیں, جہاں جہاں عزاداری روکی جا رہی ہے وہاں وہاں کے لیے آپ کا خون جوش مارنا چاہیے. کشمیر میں روکا جا رہا ہوں, آپ کا خون جوش مارنا چاہیے, اس لیے کہ یہ عقیدت کا واسطہ اور رابطہ اور رشتہ ہے, حسین سے رابطہ محبت کا رابطہ اور رشتہ ہے. اگر بحرین میں روکا جائے تو خود آپ کے حسینی خون کو جوش مارنا چاہیے. یہ نہ کہیے جناب وہ وہاں کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, آپ وہاں کے مسائل یہاں کیوں لے کر آتے ہیں, وہاں کے مسائل یہاں کیوں ڈسکس کر رہے ہیں, پاکستان میں ہم نوامان ہیں, کوئٹہ میں مسئلہ گڑبڑ ہے نا, یہاں تو ٹھیک ہے نا مولانا, یہاں کیوں ڈسکس کر رہے ہیں,
تو یہ جا کے مولا علی کو پہلے سمجھائیے. جو مولا علی کہہ رہے کون للظالم خصما, ظالم جہاں پر بھی ہو, زمین کے جس حصے میں بھی ہو, روئے زمین پر ظالم کا وجود ہو اور حسینی کی آوازیں نہ نکلیں یزید مرد آباد, تو وہ میرا حسینی نہیں ہو سکتا. اس بنا پر یہ نہ کہیں کہ جناب وہاں کے مسائل خراب ہیں, یہاں کیوں ڈسکس کر رہے ہیں آپ؟ خوب یہاں نہ ڈسکس کر رہے تو کہاں ڈسکس کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم حسینی ہیں. یہ عقیدے کی اور خاندان کی اور زیدی والوں کی اور امروہہ والوں کی اور گلگت والوں کی اور بلتستان والوں کی اور گوری رنگت والوں کی اور کالی رنگت والوں کی اور گندمی رنگت والوں کی, اردو زبان والوں کی, پنجابی زبان والوں کی, سندھی زبان والوں کی مجلس نہیں ہو رہی ہے, یہ حسین کی مجلس ہے. یہ حسین کی مجلس ہے, یہ والوں کی مجلس نہیں ہے. یہ آپ کہیں گے جناب نہ کہو تو یہ والوں کی مجلس میں جا کے کہیے کہ یہ فلاں والوں کی مجلس ہے, فلاں عقیدے والوں کی مجلس ہے, فلاں ثقافت والوں کی مجلس ہے. حسین کی مجلس میں آتے ہیں تو قوم و قبیلوں کو باہر رکھ کے آتے ہیں, زبان و ثقافت و نظر و نجات کے فرق کو مٹا کے آتے ہیں. اب جو بھی فرش عذاب بیٹھ جائے, چاہے ایرانی ہو, چاہے لبنانی ہو, چاہے بحرینی ہو, چاہے کشمیری ہو, چاہے ہندی ہو, چاہے پاکستانی ہو, چاہے کسی بھی دنیا کے کسی بھی علاقے کا ہو, فرش اعضا پر علم عباس کے سائے میں آ جائے تو حسینی سمندر میں شامل ہو جاتا ہے. یہ مسائل آپ ان کو کہا کریں جو اپنے خاندان کی روایات کے مطابق مجلس کر رہے ہوں. یا ہمارے خاندان کی مجلس ہے, یہ فلاں ثقافت والوں کی مجلس ہے, یہ فلاں زمین اور علاقہ سے تعلق رکھنے والوں کی مجلس ہے. یہ بات ہے امام حسین کی مجلس, پورے عالم انسانیت کی مجلس ہے, پوری دنیا کے حسینیوں سے مربوط اور متصل ہونے کے لیے ہے. اور امام پوری انسانیت کا امام ہوتا ہے. یوم ندعو کل اناس بامام, ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. امام زمانہ کسی خاص مکتب, آئیڈیالوجی, نظر, عقیدہ, فکر, خاندان, ثقافت, نسل سے تعلق رکھنے والوں کا امام نہیں ہے, وہ پوری انسانیت کا امام ہے. بس حضرت یہ ہے وہ پیغام کہ ہمیں اس پیغام کو باقی رکھنا ہے, اس حسینیت کے پیغام کو باقی رکھنا ہے, اور ہمیں پوری دنیا کی حسینیت سے رابطہ جوڑنا ہے. پھر دشمن کی سازش یہ ہے کہ امام زمانہ کے انقلاب سے پہلے اس امام کو کہ جو منجی عالم بشریت ہے, کیا کہتے ہیں؟ منجی عالم بشریت. منجی یعنی نجات دینے والا, عالم بشریت کو نجات دے گا, صحیح؟ یعنی پوری دنیا کے لوگوں کو نجات دینے والا کون ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اس کی آمد سے پہلے لوگوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دو تاکہ یہ ایک یکجا قوم, متحد قوم, متفق قوم نہ بنے. اب بعض لوگ کہتے ہیں مولانا آپ بہت ہی خیالی اور خوابی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر 11 ائمہ کی سیرت اٹھا کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو امام زمانہ کہ ظہور کے وقت کے حالات کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. 11 ائمہ کے, 13 معصومین کے اگر حالات زندگی کو دقیق انداز سے, گہری نگر سے آپ پڑھیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں کیا ہوا, امام علی کے زمانے میں کیا ہوا, امام حسین کے زمانے میں کیا ہوا, امام حسن کے زمانے میں کیا ہوا, بی بی زہرہ کو کن لوگوں کا سامنا تھا, کس فکر کے حامل تھے ہر امام کے دور میں, تو پھر امام زمانہ کے ظہور کے وقت جو لوگوں کی فکری سطح اور ذہنی سطح اور سوچ اور آئیڈیالوجی اور ہوگی, جو نظریات ہوں, اس کو سمجھنا آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گا. لہذا اس منجی عالم بشریت کو روکنے کے لیے کہ لوگ اس کے ساتھ نہ ہوں, ڈیوائیڈ کیا جائے گا, توڑا جائے گا, ملکوں کی سرحدوں کی بنیادوں پر پہلے تقسیم کیا جائے گا,
پھر ملکوں میں صوبوں کی سطح پہ تقسیم کیا جائے گا، پھر رنگ، نسل، زبان، نسل اور ثقافت کی بنیاد پہ تقسیم کیا جائے گا، پھر لہجے کی بنیاد پہ تقسیم کیا جائے گا۔ یہ دلائل عرض کر رہا ہوں میں۔ ابھی ہمارے ایک ذاکر بیرون ملک گئے تھے، میں نام نہیں لوں گا، وہاں پہ ایک جماعت ہے کہ جو دنیا میں اس وقت ٹاپ لیول پر ہے اقتصادی لحاظ سے، ان میں بھی اتنی درجہ بندی ہیں کہ اگر انہی کی جماعت کا، انہی کی کاسٹ کا، انہی کا ہم عقیدہ اگر کسی دوسرے ملک کا ہے، پاکستان کا رہنے والا ہے، تو وہ ان کے قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ انڈیا کا رہنے والا ہے تو وہ مقامی لوگوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتا۔ اتنی طبقہ بندی ہے، جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ حقائق کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں، توجہ رکھے گا۔ اور یہ فکر یہاں پہ بھی آئے گی، لیکن دوسرے طریقے سے آئے گی۔ ہر جگہ کی پلاننگ جو ہے دشمن ان کے مقامی حالات اور جغرافی حالات کی بنا پہ کرتا ہے۔ ایران میں گمراہ کرنے کے لیے کچھ اور روش ہوگی، عراق میں گمراہ کرنے کے لیے کچھ اور روش ہوگی، انڈیا میں گمراہ کرنے کے لیے کچھ اور روش ہوگی، پاکستان کے مومنین کو امام حسین کے مقصد سے ہٹانے کے لیے کچھ اور روش ہوگی۔ سب کی روشیں مختلف، لیکن مقصد کیا ہے کہ یہ امام کے لیے تیار نہ ہو، متحد نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ اکثریت نے ساتھ نہیں دیا، کیا ہوا؟ مولا علی کو 25 سال صبر کرنا پڑا، حکومت نہیں دی، بظاہر اقتدار نہیں دیا۔ خیر امام تو امام ہوتا ہے، حکومت ملے نہ ملے، 25 سال بعد ملے، 500 سال بعد ملے، امام امام ہے۔ اب امام زمانہ کو حکومت تو نہیں ملی نا، ظاہری طور پہ اقتدار تو نہیں، لیکن امام ہے۔ اس نے مولا علی 25 سال کے 50 سال بھی صبر کرتے جب بھی امام رہتے، لیکن کیا ہوا؟ پھر بھی ظاہری طور پر تو حق سے محروم رکھا گیا ہے نا، 25 سال جو سکوت ہو کس لیے؟ جناب زہرہ پہ جلتا ہوا دروازہ کیوں گرا؟ اس لیے کہ لوگ خاموش ہیں، لوگ خاموش ہیں۔ امام حسین پر تیروں کی بارش کیوں کی گئی؟ کیوں صلح پہ مجبور کیا گیا؟ لوگ خاموش ہیں۔ امام حسین کو تحت کیوں کیا گیا؟ لوگ خاموش ہیں۔ اہل بیت کو اسیر بنا کر گلی گلی پھیلایا گیا، شہر شہر پھیلایا گیا، کیوں خاموش؟ اس لیے خاموش ہیں لوگ۔ تو امام زمانہ کے لیے بھی کوشش یہی ہے، پلاننگ یہی ہے، تیاری یہی ہے کہ لوگوں کو تقسیم در تقسیم، ڈیوائڈ اینڈ ڈیوائڈ، تقسیم در تقسیم کے فارمولے کے تحت ان کو ان کی ذاتیات میں، ان کی انفرادی دنیا میں مگن کر دو، ان کو سوچنے کا موقع نہ ملے۔ اگر کوئی کہے بھی کہ جناب بحرین کے بعد، لبنان کے بعد، فلاں کے بعد، کابل کے بعد، کشمیر کے بعد، کہیں گے آپ کو کیا پڑی جناب، وہ وہاں کا معاملہ ہے، آپ سیاسی مسائل کو ڈسکس مت کریں۔ آج یہ آل سعود کھولے عام اپنے خطبات میں لوگوں کو جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں کہ آؤ یمن پہ حملہ کرے، کون ہے جو اللہ کے دین کے لیے قیام کرے گا؟ وہ سیاسی مسائل کو لے کر آئے، اور ہم اپنے دفاع کے لیے، بیوی کے روزے کے، حرم کی حفاظت کے لیے اگر کوئی بات کرے تو وہ سیاسی مسائل ہو جاتے ہیں، وہ امن و امان کو خراب کرنے کی باتیں ہو جاتی ہیں، وہ کھلے عام کہیں گے۔ اب ایک ایسی ویڈیو ابھی داعش کے سامنے آئی ہے کہ مظلوم انسانوں کے گلے کاٹتے ہوئے دکھایا گیا ہے، ہاتھوں کو باندھ کر، پیروں کو باندھ کر، بے زبان جانوروں کی مانند ذبح کرتے ہوئے۔ وہ اپنے دین کو، اپنے ممبر کو، اپنی مساجد کو، اپنے اجتماعات کو تمہیں ذبح کرنے کے لیے، تمہیں توڑنے کے لیے استعمال کریں۔ بحرین میں کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے یہ آل سعود؟ ان کے جو آل خلیفہ ہیں ان کے پشت پناہ ہیں۔ شام میں کیا ہو رہا ہے؟ بی بی زینب کے حرم کو، جناب رقیہ یا جناب سکینہ کے حرم کو نقصان پہنچانے کے لیے جو سازشیں کی جا رہی ہے شب و روز، کربلا میں آئے دن کوئی نہ کوئی سازش پکڑی جاتی ہے، موصل کا واقعہ آپ کے سامنے۔ تو وہ اپنے دینی اجتماع میں کھل کے نام لے، اور ہم مصلحت کے شکار ہوں، مولانا یہاں ڈسکس مت کریں، یہ سیاسی حالات خراب ہو جائیں گے، امن و امان خراب ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ دشمن کھل کے نام لے رہا ہے، دشمن تمہارے خون کو مباح کر رہا ہے۔ یہ تکفیری جو شیعہ سنی کا فرق مٹا کر گلے کاٹ رہے ہیں، موصل میں کسی گلے کاٹے گئے؟ اہل سنت کے گلے پہلے کاٹے گئے۔ آج ہی میں ایک عراقی کی گفتگو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اگر شیعہ نہ ہوتے
تو میں خدا نہیں سمجھ سکتا تھا کہ خدا کون ہے. شیعہ ہیں یہ، ان کی عبادات ہیں، یہ اہل بیت ہیں جن کے ذریعے سے میں نے خدا کو خدا سمجھا. درود بھیجے محمد والے
حیدری
دشمن کھول کے اظہار کر رہا ہے اور ہم پسو پیش کے شکار ہیں، ہم مصلحت کے شکار ہیں. تو یہ آپ کو توڑا جا رہا ہے، یہ آپ کو چیک کیا جا رہا ہے. یہ جو فلمیں مختلف قسم کی آ رہی ہیں کہ جلا رہے ہیں داعش، قتل کر رہے ہیں، پانی میں ڈبو رہے ہیں، سروں پہ گولیاں مار رہے ہیں، یہ صرف دہشت بٹھا رہے ہیں. ابھی ان میں سے کچھ ڈرامائی انداز سے صرف فلمائی گئی ہیں، کچھ موویز دہشت بیٹھے، کچھ واقعات انہوں نے کر کے دکھایا ہے تاکہ دہشت ہو، تاکہ آپ جو ہیں تھر تھر آ جائے، گھروں سے نہ نکلے. تو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ قوم ہے، قوم میں اچھے برے ہو تو نہیں. خدا کہہ رہا ہے ہم ایک ہی قوم تصور کریں گے. کیوں؟ کیونکہ عمل کرنے والے نہیں ہیں. بھائی عمل کرنے والے تو تورات اٹھانے والے تھے، عمل کرنے والے تھے حضرت موسیٰ کی اور دوسرے انبیاء کی تعلیمات پر، رسول اللہ کی بات بھی. لیکن خدا کہہ رہا ہے قوم ایک ہی ہے، کیونکہ اچھے لوگ، سمجھدار لوگ، بافکر لوگ، بولنے والے لوگ، اہل ممبر، خطبہ، ذاکرین، علماء، یہ خاموش تھے. تو پھر کیا ہوا؟ یہ فکر پھیلتی چلی گئی، جو پھیلتی چلی گئی تو پھر یہ سب ایک ہی قوم تصور کیے جائے گی. یہ تصور مت کریں کہ جناب ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ہم بہت تیر مار رہے ہیں. ہماری نوجوان نسل جو آوارہ پھرتی رہتی ہیں گلی کوچوں میں، مغلظات میں، سگریٹ میں اور چرس میں اور دوسری افیون منشیات میں، اس کا جواب کون دے گا؟ امام مسجد دے گا، ٹرسٹی دیں گے، مومنین دیں گے، میں دوں گا، خطبہ دیں گے، ذاکرین دیں گے، کون دے گا جواب اس کا؟ مسجد دے گی، مدرسہ دے گا، محراب دے گا، ممبر دے گا، مومنین دے گا. یہ میم اگر پانچ میم جمع ہو جائیں تو ہمارے معاشرے کی حالات بدلے. مسجد، محراب، ممبر، مجلس، مومنین، یہ میم اگر جمع ہو جائیں تو پھر یہ متحد ہو جائیں گے. درود بھیجے محمد وآل محمد. امام کے ظہور سے پہلے آپ کو تقسیم کیا جائے گا تاکہ آپ متحد اپنی اجتماعی ذمہ داری کو ادا نہ کریں. تو جب امام آئیں گے تو منجی عالم بشریت، منجی عالم بشریت یعنی پوری انسانیت کو. خب آپ تو صرف ابھی کوئٹہ میں خواتین کو نشانہ بنایا گیا، کراچی میں نشانہ بنایا گیا، کتنی شبے داریوں میں کھل کے مخالفت ہوئی، کتنے ہم نے جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار. میں ہی نہیں کہتا کہ فوراً زندہ باد مرد آباد شروع کر دیں، نہیں. یہ زندہ باد مرد آباد کہنا ٹھیک ہے، ایک حد تک ضروری ہے اپنے جذبات کا اظہار کریں، لیکن اس سے بڑھ کر کام ہونا چاہیے. ایک میں خبر پڑھ رہا تھا، جاپان پر امریکہ نے ایٹم بم گرایا. یہ ہمارے سنجیدہ طبقے کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں، میں نوجوانوں کے لیے، غور سے سنیں. اس سے پوچھا تم نے جب مظاہرے کرتے ہو یا اپنے ہیروشیما ناگاساکی کے بم کے گرائے جانے کے نتیجے میں جو تمہارے افراد جب محبوب کئی لاکھ ان کی جب برسی مناتے ہو تو امریکہ مرد آباد کیوں نہیں کہتے ہو؟ استعمار مرد آباد، سامراج مرد آباد، امریکہ مرد آباد کیوں نہیں کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ جناب یہ نعرے لگانا کمزور لوگوں کا شیوا ہے. بقول ان کے نعرے لگا کے خاموش، بھڑاس نکال دیں گے، خاموش ہو جائیں گے. ہماری اصل فتح کیا ہے کہ ہمارے ملک کی کمپنی کا ٹیلی ویژن سونی جو ہے وہ امریکی صدر کے وائٹ ہاؤس کے کمرے میں موجود ہے. یہ ہماری جیت ہے، یہ ہماری جیت ہے. ہم کام وہ کریں کہ جو اساسی و بنیادی ہو. زندہ باد مرد آباد کے نعرے بھی لگائیں، حسینی زندہ باد بھی کہیں، یزیدی مرد آباد بھی کہیں، امام زمانہ کے انقلاب کی تیاری بھی کرو، عملی طور پہ کچھ کر کے دکھائیں. میں یہاں لاکھ کہتا ہوں زندہ باد مرد آباد، کہہ دوں کسی کو بھی کیا فرق پڑے گا اس سے، لیکن یہ زندہ باد مردہ باد کہنے سے کم سے کم یہ تو ہوگا کہ جناب میں بولنے والا ہوں، میں بیان کرنے والا ہوں، میں ساکت و چپ نہیں ہوں، میں نے چپ سادھ نہیں لی ہے، میں ضمیر فروش نہیں ہوں، میں دین فروش نہیں ہوں، میں عقیدہ فروش نہیں ہوں، میں ممبر فروش نہیں ہوں، میں مجلس فروش نہیں ہوں، میں ایمان فروش نہیں ہوں، میں کم سے کم اتنا تو اعلان کروں گا نا میں کہ جب کوئی بلائی آئے گی تو زبان سے تو کہوں مولا علی کی مانے کہ زبان سے تو کہوں، دل سے برا سمجھو، ہاتھوں پیر سے روکو، لیکن اس کے علاوہ بھی میں کام کر بنیادی کام ان شاء اللہ وہ کیا ہیں وہ کل کی مجلس میں آپ کی سماعت کی نظر کروں گا. درود جو محمد وال محمد کا. یہ اجتماعی ذمہ داری ہم سے مانگی گئی ہے. وہی نماز پڑھنا، آپ گھر میں نماز پڑھیے، بہت آپ کو خلوص ہوگا، بہت گریا آئے گا، لیکن کہا کہ نہیں جماعت میں آ کے نماز پڑھو. خلوص کم بھی ہوتا ہے نا، گریا نہیں آ رہا، لیکن جماعت میں آؤ نماز پڑھو. گھر میں آپ بہت خلوص سے ماتم کر سکتے ہیں، لیکن کہا کہ نہیں صف میں آ کے ماتم کرو، لوگوں کے ساتھ جمع ہو کے مجلس کرو تاکہ اجتماعیت ہو. علم اٹھاؤ تو گھر میں بھی اٹھا سکتے ہو، لیکن جب اٹھاؤ تو شان سے اٹھاؤ، اجتماع کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ اٹھاؤ. یہ اجتماعی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ، جتنی بھی عبادات ہیں سب روحانی بھی ہیں اور معاشرے سے مربوط و متصل کرنے والے بھی ہیں. امام حسین کی عزاداری ہمیں دنیا کے ہر مظلوم سے متصل کرنے والی ہے، ہر مظلوم سے. بس ازن گرامی، یہ وہ ذمہ داری ہے جو قیمت مانگتی ہے. آج میں ابھی آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، عمل کے میدان میں پتہ چلے گا میں کتنا باعمل ہوں. عمل کے میدان میں بڑے بڑے قلعے فتح کرنا بہت آسان ہے، گھوڑے دوڑانا بہت آسان ہے، خام خیالی کے تیر چلانا ہدف پر بہت آسان ہے. عمل کی دنیا میں پتہ چلے گا کہ میں کتنا باعمل ہوں، میں کتنی آواز اٹھاتا ہوں، میرا عمل کیا ہے. امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت در حقیقت عمل کے پکے تھے، عمل میں کہیں جھول نہیں تھا ان کے، نعوذ باللہ. جو کر رہے تھے وہ کر کے دکھا رہے تھے. ومن المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ہیں لوگ جو اپنے وعدے کو پورا کر لیتے، کچھ وہ ہیں جو انتظار میں ہیں. اہل بیت کا قافلہ اس ذمہ داری کو لے کے چلا ہے، ادائیگی کر رہا ہے. توجہ رکھے گا، اہل بیت نے اس مظلومیت حسین کو پہنچانے کے لیے بہت ہی زیادہ روش رکھی تھی. وہ کہتے تھے ہائے حسین. یہ ہائے حسین کہنا ایک معمولی سا جملہ ہے، لیکن اس ہائے حسین کہنے کے نتیجے میں میلوں ننگے پیر چلایا جاتا تھا، کانٹوں پہ چلایا جاتا تھا، تازیانے مارے جاتے تھے. اللہ اکبر. کیوں؟ یا حسین کہ کیا کہنا چاہتے تھے؟ ایک لفظ ہے یا حسین، وا حسینا، وا محمدا، وا علیہ، صرف ایک لفظ. کیا تھا اس کے پیچھے؟ یعنی مظلومیت حسین. صرف یا حسین نہیں، وا محمدا، ہائے محمد رسول اللہ، آپ کی اولاد کو قیدی بنا لیا. لوگ متوجہ ہوتے تھے، آگاہ ہوتے تھے. حسین کی مظلومیت، آل حسین کے اصحاب حسین، کربلا والوں کی مظلومیت آیا ہو جاتی تھی اس یا حسین کہنے سے، وا حسین کہنے سے، وا حسینہ کہنے سے. یزید کا چہرے، یزید کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب الٹ جاتی تھی. لیکن قیمت ادا کی ہے، اور ایسی قیمت ادا کی ہے کہ تاریخ نے ایک ایک واقعے کو اپنے دامن میں ثبت کیا. یہی وجہ ہے کہ یہ قیمت ایسی تھی کہ اہل بیت میں سے کسی نے بھی یہ قیمت ادا نہیں کی جو جناب سید سجاد اور بی بی زینب نے ادا کی ہے. کسی امام نے، کسی معصوم نے ایسی قیمت ادا نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ دین کو محفوظ بنانا تھا، حسین کی کربلا کو باقی رکھنا تھا. یہی وجہ ہے امام سے پوچھا، مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی؟ تو شاید پوچھنے والا شاید علی اکبر کے سینے میں لگنے والی برچی کے مصائب سننا چاہتا تھا. کہ شبیہ رسول کے سینے میں برچی لگی ہو امام اس کا تذکرہ کرے گی. شاید چشمہ علی اصغر کے سوکھے گلے پر تین شعبے کے تیر کا لگنا ہو شاید امام اس کا تذکرہ کریں گے. شاید اس سے بڑھ کر کوئی اور ظلم نہ ہوا ہو اہل بیت پر. مختلف قسم کے سوالات سائل کے ذہن میں تھے. مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں دیکھے آپ نے؟ مولا سب سے زیادہ گریہ کہاں کیا؟ مولا سب سے زیادہ آپ کو دکھ کہاں ہوا؟ مولا نے جو قیامت کے مصائب ہیں, قیامت کے تین مصائب ہیں عزیزان اکرامی, ایک مولا عباس کا زین سے زمین پر آنا, یہ قیامت کے مصائب ہیں. ایک مولا حسین کا زین سے زمین پہ آنا, یہ دوسرا مصائب ہے. اور تیسرا مصیبت کا وقت کون سا تھا؟ شدائد مصائب کا, کہ جب کند خنجر سینے پر سوار شمر چلا رہا تھا گل حسین پر, لیکن میرے مولا نے ان میں سے کسی کا ذکر نہیں کیا. اور ایک دفعہ کہا مولا نے الشام الشام الشام, وہ شام کا دربار تھا, ہم ترک لینن اور کابل کے غلاموں کی طرح رسن بسا کھڑے تھے. اور امام ایک جملہ کہتے ہیں, غیور امام ہے, اس لیے تو کہہ رہا امام نے جو قیمت ادا کی ہے وہ کسی معصوم نے نہیں کی. امام کا ایک جملہ ہے, ایک شعر ہے منصوب امام سے. امام کہتے ہیں اے کاش اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا کہ میں زینب کے برہنا سر کو دیکھتا. آج رکو مولا اللہ, ارے زینب کی اسیری, زینب کی بے ردائی سید سجاد کو کھا گئی. ارے وہ زخم جو سید سجاد کے جسم میں تھے وہ کچھ نہ تھے, ارے زینب کی اسیری پر امام زمانہ گریا کرتے ہیں کہ مولا میں آپ پر آنسو بہاؤں گا, اور جب آنسو تمام ہو جائیں گے تو پھر میں خون کے آنسو رہوں گا. تو کسی نے پوچھا تھا مولا یہ کون سے مصائب ہیں کہ جن کے لیے آپ کہہ رہے میں خون کا حضور ہوں گا؟ تو کہنے والے نے کہا ارے یہ سادات کی پھوپھی, ارے بی بی زینب کی بے ردائی پر امام کے رخوں والا اللہ, یہ قیمت ادا کی ہے اہل بیت نے اس حسینیت و دین کے نفاذ کے لیے. بس ادارو کارما کے منزل پہ آ کے رکا, کئی منزلوں سے اہل بیت کے اسیروں کو بے کجاوا اونٹوں پر لے کر آیا گیا ہے. اتنے میں ایک شخص دیکھتا ہے, وارد شہر ہوتا ہے, دیکھتا ہے عید کا سما ہے, تو وہ پوچھتا ہے بھائی آج تو کوئی عید نہیں ہے, میرے خیال سے یہ چراغاں کا سبب کیا ہے؟ کسی نے کچھ باغی لائے جا رہے ہیں وہ شکست کھا گئے, ان کے بچے کچھ افراد کو قیدی بنا کر ہم لے کر آئے ہیں, تو ان کی رسوائی کے لیے یہ خوشی و سرور کا سما ہے. یہ شادیاں نے اسی لیے ہیں کہ امیر المومنین لعنت اللہ علیہ یزید ابن معاویہ سرخرو و ظفریاب ہوا ہے. وہ آگے بڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کس طرف سے آ رہے ہیں, کہ کہتا ہے کہ باب السعاد کی طرف سے انہیں لایا جا رہا ہے. بس آگے بڑھتا ہے تو دیکھتا ہے سامنے کچھ نیزوں پر کچھ افراد کے سر ہیں کہ جن سے عجب نورانیت ساتھ ہو رہی ہے, عجب مظلومیت ہے. کہنے لگا جیسے ہی میں نے ان کو دیکھا میرا دل بیٹھنے لگا. اس کے بعد میں نے دیکھا ان کے پیچھے کچھ بیویاں ہیں کہ جن کے سروں پر ان کے جن کے چہروں پر ان کے بال پڑے ہوئے ہیں, اور ہر بیوی نے کسی نہ کسی بچے کو اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے, سینے سے لگایا ہوا ہے. ایک دفعہ وہ آگے بڑھتا ہے اور بی بی زینب سے پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ تو جناب زینب اپنا تعارف کراتی ہیں, اے مسلم اے مومن ہم آل رسول ہیں, ہم آل رسول ہیں. جب اسے پتا چلتا ہے یہ آل رسول ہے, سر و سینہ پیٹتا ہے, ارے آل رسول پہ یہ وقت آ گیا, علی کی بیٹیوں رسول کی نوازیوں پہ یہ وقت آ گیا کہ اس طرح در در بے مکناؤ چادر پھیلایا جائے. جناب زینب کہتی ہیں کہا بی بی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے جناب زینب نے کہا اے مومن اے برادر تو ایسا کر کہ ان سروں کو آگے لے جا, کیونکہ لوگ جو سروں کا تماشا دیکھنے آتے ہیں کچھ پتھر مارتے ہیں, کچھ ہنستے ہیں, کچھ مسکراتے ہیں, کچھ تماشا دیکھتے ہیں, تو ہم ان کی نگاہیں ہمارے برہنہ سروں پہ جاتی ہیں. ارے ہم نہیں چاہتے کہ اغیار کی نامحرموں کی نگاہیں ہم پہ بڑھیں. وہ مومن آگے بڑھتا ہے اور
کچھ پیسے اپنی جیب سے نکال کر اس ساربا کے ہاتھ میں دیتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں نیزوں کا قافلہ تھا. کہا کہ یہ تمہیں پیسے دیتا ہوں, کچھ دیر لے کے آگے چلے جاؤ تاکہ اہل بیت کی نگاہیں نہ پڑے. بس عزیزان گرامی, یہ وہ وقت تھا کہ جناب زینب نے امام حسین کے سر مبارک کو دیکھا, اور یہی شاید وہ وقت تھا کہ جناب زینب کلام کرتی ہیں اپنے بھائی کے سر سے, اے بھیا ارے تجھ سے جدا ہوئے دن گزر گئے, بھیا تیری زیارت نہ ہوئی, اتنے قریب سے جناب حسین کے سر کو دیکھا ہے بی بی زینب نے. اب بہن کہہ رہی ہے اے میرے ماں, اے میرے ہلال, ارے تو ابھی چودھویں کا نہ ہوا تھا تجھے گہنے لگ گیا, اے بھیا ارے چھوٹی سکینہ تجھے بہت یاد کرتی ہے, تیرے سینے پر سونے کے لیے دن رات ہم سے ضد کرتی ہے, بابا کے سینے پہ سوؤں گی. اے بھیا اگر ممکن ہو تو اپنی چھوٹی سکینہ
اللہ لعنت علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب. خدا بندہ ہماری ساتھ داری کو قبول فرما, ہمارے ناسوں کو ہماری بخشش کا ذریعہ قرار, جب تک دنیا میں رہیں سزائے حسین سے وابستہ رہیں, اس فرش عذاب سے, اس سزائے حسین سے امام حسین اور اہل بیت کی محبت کو ہمارے دل میں راسخ و پختہ فرما, ہمیں اس محبت کے مطابق حقیقی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب ان کے انصار و عوان میں شریک فرما, ہمیں دنیا میں ہونے والے ہر ظلم کے خلاف آواز حق بلند کر کے سچا حسینی بننے کی توفیق عطا فرما. حاضرین مجلس, بانیان مجلس کی دینی دنیاوی جائے حاجات کو قبول فرما, ہمارے تمام شہدا کو شہدائے عزاداری کے ساتھ, تمام شہدا کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما, اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں پر دن رات عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما, ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے, آخرت میں اہل بیت کی شفا سے محروم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رحمت